الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار مدد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے کی چیز دی تاکہ تم ہدایت پا سکو. مدد سامعین کرام یہاں بنی اسرائیل پر جو اللہ کریم نے مہربانیاں فرمائیں کرم فرمائے احسان فرمائے انہیں جو آسانیاں عطا فرمائیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. چونکہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل انتہائی سخت انداز اختیار کیے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان میں اکثر علماء تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا جواز پیدا کر دیا جائے جس سے اعتراضی پہلو جو ہے اسے تقویت ملے, لوگوں کے اندر اعتراض پھیلا دیا جائے. اور ایک عجیب بات ہے محترم سامعین کرام کہ جب بھی کوئی اعتراض بھلے لا یعنی اعتراض ہو جس کا کوئی مقام نہ بنتا ہو کوئی موقع نہ بنتا ہو تو جب وہ اعتراض کیا جاتا ہے تو جس پر اعتراض ہو وہ جب جواب دے رہا ہوتا ہے تو جو صاحب اعتراض ہے چونکہ اعتراض کے لیے کوئی علمی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ علم کا نہ ہونا زیادہ تر جو اعتراضات ہیں فضول اعتراضات وہ علم کے نہ ہونے کے سبب ہوتے ہیں. تو جب اعتراض کیا جاتا تو اس کا جواب اس جواب کے لیے معترض کی پھر ذہنی استعداد درکار ہے وگرنہ اس جواب پر مزید اعتراضات کرتا چلا جائے گا. تو یہ کوشش کرتے تھے کہ عامۃ الناس میں ایسے اعتراضات پیدا کر دیے جائیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق پہنچانے میں روکا جا سکے اور دین اسلام کے مقابل مخلوق کو کھڑا کیا جائے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد یعقوب وہ وقت یاد کرو کیسی مشکل میں تھے کیسے کٹھن حالات میں تھے اور اللہ کریم نے تمہیں کیسی کیسی آسانیاں عطا فرمائیں کیسے کیسے خرق عادت امور جو ہیں وہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کی صورت میں عطا فرمائے. تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد پھر فرمایا جب 40 راتوں کا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کوہ طور پر بلایا. تو معزز سامعین کرام جب فرعون غرق ہو گیا تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں تھوڑا ٹھہراؤ تھا. تو اس ٹھہراؤ کے وقت میں آپ اگر خیال کریں تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد قرآن کریم ہی کے آیات ہمیں یہ بھی حصہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو بت پرستی کرتے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی اسی طرح کسی ایک جگہ متشکل جو ہے وہ خدا مل جائے تاکہ ہم بھی انہیں کی طرح عبادت کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کیفیت اور حال کو ظلم اور جہالت ارشاد فرمایا. تو پھر جب ضرورت پیش آئی معاشرتی معاملات میں عبادات سے باہم لین دین میں تو پھر سوالات پیدا ہوئے. ان سوالات کے جواب میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا اور آپ کو تورات عطا فرمائی. تو یہاں اسی آیہ کریمہ میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب والفرقان اور فیصلہ کرنے کی چیز لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو عطا فرمائی اور وہ وہاں تشریف لے گئے تم نے پیچھے گوشالہ پرستی شروع کر دی. تو یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے تمام غلطیوں پر جب توبہ کا موقع عطا فرمایا جہاں جب جس نے توبہ اختیار کی اسے اللہ کریم نے معاف فرمایا. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے گوسالہ پرستی کر کے یقیناً اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، بس اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، بس باز کو قتل کرو. موضوع سامعین کرام، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں. ساری زندگی گناہوں سے اٹی پڑی ہو اور اللہ کے حضور پلٹ کر توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اللہ کریم نہ صرف غلطیاں اور خطائیں معاف فرماتے ہیں بلکہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. اور انہوں نے جب یہ ظلم کیا اور ظلم عظیم کیا، چونکہ شرک قرآن کریم ظلم العظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم کے مقابل ایک گوسالہ کو، ایک بچھڑے کو انہوں نے سجدہ کیا، تو اس پر اللہ کریم کی ذات ناراض ہوئی اور پھر ان پر سزا جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کوہ طور پر تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد معاملات کر کے گئے، اور سامری نام کا ایک شخص، ایک بدبخت تھا، اور اس نے زیور اکٹھے کیے، ان زیوروں کو ڈھال کر ایک بچھڑے کا نمونہ اور شکل بنائی، اور حضرت جبرائیل امین جہاں سے گزرے، جس سواری پر گزرے، اس سواری کا قدم جہاں پڑ رہا تھا وہاں خشک زمین سے بھی سبزہ اگاتا تھا، تو اس نے وہاں سے ایک مٹھ مٹی کی لی اور اس نے اس وہ بچھڑے کے اندر وہ مٹھ مٹی کی ڈالی. اس سے ایک لا یعنی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اس کے وجود میں اس انداز سے مختلف جگہ پر سوراخ کیے تھے کہ جب ہوا گزرے تو بھی اس سے آواز پیدا. اور قرآن کریم اس کی حقیقت جو بیان فرماتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ رہنمائی دے سکتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ کچھ بتا سکتا ہے، تو محض ایک نفس کی جو ایک خواہشات جو ہیں ان کی تسکین ہی وہ انہوں نے کی. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت غصے ہوئے، تو آپ نے عرض کیا، اس پر قرآن کریم کے آیات بھی ہیں، کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ پہنچ گئے، اور میں نے اس لیے، پھر مزید جو روایات میں ملتا ہے کہ میں نے اس لیے اس میں مزید جو ہے سختی نہیں کی کہ آپ واپس پلٹیں گے تو آپ کہیں گے کہ پوری قوم کو آپ نے آپس میں لڑا دیا اور ایک فساد پیدا کر دیا، انہیں سنبھالا کیوں نہیں. تو جب جتنی آپ نے کوشش کی اتنا یہاں تک خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ ظالم آپ کو قتل ہی نہ کر دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ بھی بات تھی کہ آپ کو تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ نہیں آئے واپس، بات 30 راتوں کی کہہ کر گئے تھے، 10 اوپر ہو گئے، اور نہ جانے کیا حادثہ پیش آ گیا ہو. پھر اس ظالم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے ہیں اور خدا یہاں ہمارے پاس ہے، تو ایک عجیب متذبذب کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی تھی. تو جب آپ واپس آئے، آپ کا رو برو ہونا، یہ اس موضوع پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک استاد کا اور ایک کیفی حصوں کی رہنمائی کا اور ایک مرشد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رو برو ہونا، یہ ملاقات کا ہونا، بندے کو کمی بیشی کے احساس کا سبب بھی ہوتا ہے، اور معافی اور تلافی کی طلب جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس وہ تختیاں جو اللہ کریم نے عطا فرمائی تھیں، وہ سارے معاملات تھے، تو پھر احساس ہوا، آپ نے سمجھایا، آپ کے وجود پاک کی برکت، آپ کے سمجھانے کی برکت، کہ پھر وہ احساس غالب آیا کہ ہم نے ظلم کیا. لیکن میں بیشتر چند لمحے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بے شمار آیات عطا فرمائی. اب اس قوم کی معافی کے لیے جو حکم ہوا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے سجدہ کیا ہے وہ اپنی گردنیں پیش کریں، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ ان کی گردنیں کاٹیں. تو معزز سامعین کرام، بے شمار تعداد اور کئی دن، مختلف روایات ہیں، لیکن اتنا خون بہا کہ پاؤں اس میں دھنس جاتے تھے, اور کئی روز یہ سلسلہ جاری رہا. اور اللہ کریم کا احسان کہ انہوں نے ظلم کیا لیکن انہوں نے اللہ کریم نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی. بڑا مشکل ہے کہ اس سزا سے گزرنا, لیکن اللہ کریم نے انہیں حوصلہ اور صبر عطا فرمایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ کے حضور عرض کی, معافی کی طلب کی, رعایت کی طلب کی, تو اللہ جل شانہ نے معاف فرما دیا کہ جو قتل ہو گئے انہیں شہادت کا درجہ دوں گا, اور جو قتل سے بچ گئے انہیں ان کی معافی کو شرف قبولیت نصیب ہوگی, تب جا کر انہیں معافی ملی. مزاج ہوتے ہیں علاقوں کے, قوموں کے, مختلف حالات واقعات اثر انداز ہوتے ہیں, اور مزاج ہوتے ہیں. ایسا مزاج پایا اس قوم نے کہ کتنی سخت سزا, اور اس میں سے گزرے کہ باپ کہیں بیٹے پر تلوار چلا رہا ہے, کہیں بیٹا ہے تو وہ باپ پر چلا رہا ہے, کہیں بھائی بھائی پر چلا رہا ہے, عزیز و اقارب جو ہیں کسی کی گردن ہے اور کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو کتنا کٹھن مرحلہ تھا جس سے گزرے. پھر معزز سامعین کرام, یہ جو صورت معمولات زندگی کی پیش آتی تھی, جو سوالات پیدا ہوتے تھے, اللہ کریم نے انہیں اپنی کتاب, اپنا کلام نوازا, والفرقان, اور حق و باطل کے علیحدہ اور تفریق کرنے والا. اس میں یہ کلام ذاتی بھی ہے, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی ہیں. چونکہ جب بھی بات معجزے یا کرامت کی آئے گی تو یہ وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں حق اور باطل مقابل ہو, اور حق کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے دونوں حصے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اب اس عطا سے جو حکم ہے اس کا مقصد تو اس کی تعمیل حکم ہے کہ قوم اس سے اپنے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی تصحیح کرے, اور وہ جو تعلق جو بنیاد ہے بندگی کا اس میں رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی, اپنی فرصت, اپنی قوت, اپنی استعداد صرف کرے کہ وہ جو زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے کہ وہاں کی جو کامیابی ہے وہ نصیب ہو. تو آج بھی قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ تو تلاوت ہے, لیکن قرآن کریم کو محبت سے, احترام سے دیکھنا, تلاوت کرنا, ہوتی تلاوت کا سننا, اس کا احترام, ہر حصہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن جب بات حقیقی معنوں کی آئے گی معزز سامعین کرام, تو ہمارے لیے یہ حصہ ضروری ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا, جو حق و باطل کی تفریق کرتا ہے, ہمارے لیے رہنمائی فرماتا ہے, ہمیں اصل اور حقائق جو ہیں زندگی کے ان سے آگاہ فرماتا ہے, تو اس پر عمل پیرا ہوا جائے. جو کوئی زندگی کے کسی حصے کو بھی آپ لے لیں تو جہاں بندہ جس مقصد کے لیے جاتا ہے اس مقصد کی شناسائی کی ہر تدبیر کرتا ہے. تو یہاں اگر اپنی زندگی کو ان بھول بھلائیوں میں ڈال دیں کہ شاید یہی دنیا داری ہے, یہی مال و دولت کمانا ہے, یہی معاشرے کا مقام پیدا کرنا ہے, یہی اولاد بہن بھائی ایک طاقت جمع ہونی ہے, تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد تو اللہ کریم کی رضا ہے, اور یہ تو عارضی اور وقتی سعادتیں ہیں جو ہمیں اپنی ہی آیات میں, ایک تو ہے نا کہنا یا دیکھنا یا سننا, اپنی ہی آیات شہادت دیتی ہے. ہر گزرنے والا جو دن ہے اس کے اثرات ہمارے وجود پر مرتب ہوتے ہیں, ہماری استعداد پر مرتب ہوتے ہیں. تو اپنا وجود شہادت دیتا ہے کہ ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے وہ زندگی کو, یہاں کی جو زندگی فانی ہے اس کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہ عمل, اس پر عمل پیرا ہونا اللہ کریم کے نے جو بنیادی حصہ عطا فرمایا وہ انتہائی لازم. پھر حق اور باطل کی تفریق, اللہ کا حکم کرتا ہے, اس کی جو تفسیر ہے یا اس کی جو شرح ہے, اسرار و معارف ہیں, وہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اس حق کا سمجھنا, اس پر عمل کرنا اور اس عمل پر قائم رہنا. فرمایا لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا سکو, تو یہ ہدایت کا راستہ ہے. اور کتنی ہی ہماری بحث اور ہماری محافل ہوتی ہیں جس میں ہم مسائل پر بحث کرتے ہیں, ان کے حل پر بحث کرتے ہیں, اور اپنے ہی دیے گئے حل کو دوسرا دوست جو ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم سارے ان مسائل کے جواب میں کلام ذاتی پر توجہ دیں, ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں, تو پھر یہ صورت نصیب ہوگی لعلکم تہتدون, کہ پھر ہدایت نصیب ہوگی. اور جو اگلے حصے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشالہ پرستی کی گئی, تو انکم ظلمتم انفسکم, اپنی ذات پر ظلم کیا. تو جو بھی غلطی کرتا ہے اس سے یہ نہیں شمار کہ اللہ کریم کی کائنات پر وہ ظلم کر رہا ہے, وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, چونکہ اس کا نقصان اسی کو اٹھانا ہے, اور اگر عمل صالح ہوگا تو اس پر جو فائدہ ہوگا اور جو اسے تقویت ملے گی وہ بھی اسی کو ملنی ہے. تو جتنی زیادتی کرے گا وہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہا ہوگا, اللہ کریم کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا, وہ تو بے نیاز ہے, ہم خود محتاج ہیں. تو جہاں جتنی کوئی زیادتی کرے گا وہ اپنے ساتھ ہوگی, چونکہ اسی کو بھگتنا ہے اس زیادتی کو. تو بنیادی شے کیا ہے؟ فتوبوا الى بارئکم, جیسے انہوں نے اپنے اللہ کے حضور توبہ کی, توبہ کرو, اپنے اللہ کے حضور توبہ کرو, جیسے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے ساتھ گردنیں کٹی. تو اللہ کریم نے کتنی رعایت عطا فرمائی ہے کہ یہ احساس غالب ہو کہ جو کچھ میں نے کیا غلط کیا, اور اس سے اللہ کی معافی مانگتے ہوئے آنے والے وقت میں اجتناب کرے, شرمندگی محسوس کرے. اور اگر کسی غلطی پر ندامت یا شرمندگی نہیں ہے تو وہ کوئی توبہ کی کیفیت ہو نہیں سکتی, وہ ایک رواجی یا ایک کہنے کی بات ہو سکتی ہے. اور جس بات پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو, لا محالہ انسان آنے والے وقت میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس طرح کی غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں, عموماً جب کوئی کمی بیشی ہو, معافی کی توفیق نصیب ہو, تو کئی دفعہ ہم ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا. کسی زمن میں کچھ دن پہلے ایک بات ہو رہی تھی, تو کوئی دوست تشریف رکھتے تھے, تو انہوں نے بات کی, تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ عمل کروں گا, عبادات کے حوالے سے فرما رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کریم کا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک پہلو کی وضاحت فرمائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہمارے لیے رہنمائی فرماتے ہیں. تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم سے عمل کی استعداد مانگنی چاہیے, توفیق مانگنی چاہیے, چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں تو لفظ میں پہلے آ گیا, عہد بعد میں آ گیا, تو ہم جو پہلے کر رہے ہیں ہم بعد میں کیا کریں؟ تو اللہ کریم کے حضور وہ بڑا بنیادی عہد ہے جو ہم نے کلمہ ہمیں پڑھنا نصیب ہوا, جو ہمارا دعوی ایمان ہے, یہ بڑی بنیاد ہے اور یہ بہت بڑا عہد ہے. اب جب ہم پھر کہیں کہ ہم نے عہد کیا پھر غلطی کی, تو جو وہ اللہ کے حضور عہد کا بار بار توڑنا اور غلطی کی طرف جانا, غلطی تو بعد کی بات آئے گی, وہ جو عہد بار بار توڑا جا رہا ہے اس کا سوال جو ہوگا تو پھر کیا جواب؟ اللہ کریم سے توفیق عمل مانگنی چاہیے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, دہراتے ہیں, لیکن اللہ کریم توفیق عطا فرمائے, چونکہ احادیث شریف کی روشنی میں جو توبہ کی کیفیت ہے اس کے ساتھ شرمندگی بیان فرمائی گئی ہے. اور شرمندگی ایسی کیفیت ہے معزز سامعین کرام, جو کیا اس کی ندامت تو ہے, لیکن وہ ندامت ایسی ہے کہ آئندہ بچنے کی جو ہے اس سے توفیق نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ بعض بعض کو قتل کرو, توبہ کرو, پھر اس قتال میں سے گزرو, تو فرمایا گا یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. اب جس روش کو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ کفر اور شرک, اسی کے ساتھ اگر برزخ میں اتر جاتے تو ہمیشہ کی سزا تھی, ہمیشہ کی سزا تھی. اور جب یہاں کی آگ اور دوزخ کی آگ کا بیان فرما جاتا ہے موازنہ, تو اس کا حساب نہیں ہو سکتا, چونکہ اس کی تپش یہاں کی آگ کی تپش کی نسبت بے شمار گنا زیادہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آگ کا اس آگ سے تقابلہ نہیں, مقابلہ نہیں, وہ بہت زیادہ اس کا حصہ فرمایا گیا کہ تپش ہے اور ہمیشہ رہنا ہے, اس سزا میں ہمیشہ رہنا ہے. تو جس حصے کو اختیار کیا, یعنی قتل کا حکم دیا, اب جو قتل ہو رہا ہے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اس کے نزدیک اس کے حق میں یہ قتل ہونا بہتر ہے. تو سمجھ آئی کہ زندگی میں زندہ ہونا یا زندگی کے اختتام موت کا ہونا, ہر پہلو کو اللہ کی رضا کے ساتھ منسوب کرنا ہے. اب ہم جب اپنی پسند و ناپسند کو اللہ کریم کے حکم کے مقابل لاتے ہیں تو یہ صورت درست نہیں ہے. اگر زندہ رہنے کا حکم ہے تو پھر زندہ رہنا ہے, اگر موت کا حکم ہے تو پھر موت ہے. تو سمجھ کیا آئی بات, میں آپ یا ہماری رضا یا مرضی, یہ بنیاد نہیں, بنیاد ہے اللہ کی ذات, اس کا حکم, اس کی پسند. یعنی اگر زندہ رہنے کا حکم ہے تو پھر زندگی کی تدبیر ہو, اور اگر مرنے کا حکم ہے تو پھر وہی پہلو کہ جہاں موت واقع ہو جائے. اور جو اس کے نام پر گردن کٹاتا ہے وہ فرماتا ہے اسے کبھی مردہ نہ کہو, اس کے اپنے کرم ہیں, اس کے اپنے احسانات ہیں. تو جب ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں تو جو باتیں, جو معاملات, جو تعلقات ہم اختیار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ بنت ہے جو اس معاشرے میں میری حیثیت کا سبب ہوگی اور میں اپنا مقام پیدا کر لوں گا, اپنی طاقت حاصل کر لوں گا, اور وہ ایسی حصوں پر محنت کر رہا ہے جو سارے عارضی اور فانی ہیں. جتنی بھی کوئی دولت جمع کر لے, حدیث شریف کی روشنی میں اس کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا, جو اس نے استعمال کر لیا, جو پہنا اوڑا وہ تو اس کا تھا, جو کھایا پیا اس کا تھا, جہاں استعمال کیا اس کا تھا, باقی کہاں ہے؟ باقی وارثوں کا. تو جمع کر کے نا حق دولت, پھر اگلے جہاں حساب تو دینا ہوگا, اپنے کیے کا حساب جا کر وہاں اس نے دینا ہے. تو وہ پھر اس حقیقت کو جب سمجھے کہ جہاں یہ فرما جا رہا ہے نا کہ ذالکم خیر لکم عند بارکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی زندگی اور موت ہر پہلو کو اللہ جل شانہ کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے, اسی میں بہتری ہے. یہی عقل مندی ہے معزز سامعین کرام, اور ہمیں کلام ذاتی ایک ایک حصے کی رہنمائی فرماتا ہے. باریک سے باریک بات ہو, بہت بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, اسے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت لے آؤ, مسائل حل ہو جاتے ہیں, معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جتنا تجاوز ہو اتنا فساد پیدا ہوتا ہے, اور یہ فساد جان نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ یہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہم کر رہے ہیں یہاں تو بھگت رہے ہیں, پھر جو عمل کیا اس کی جو جواب دہی اخروی ہے, وہاں جو بات جزا و سزا کی ہے, اور اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچو گے تو اللہ کریم تمہیں بتلائیں گے کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو. اللہ کریم اس میں فیصلہ فرمائیں گے جو حق و باطل کی ضد تم کرتے تھے, تو پھر معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں اور ہمیں توفیق جو ہے وہ صالح اعمال کی عطا فرمائیں. لیکن یہ وہ حصے ہیں معزز سامعین کرام کے جن کے لیے ضروری ہے سمجھا جائے, اس سمجھنے کے لیے طلب ضروری ہے, کہ طلب تو پیدا, بندہ چاہے تو صحیح. اور انسان کو اللہ کریم نے یہ فطرتاً, اس کی فطرت میں یہ استعداد رکھی ہے کہ یہ حالات کو دیکھ کر, واقعات کو دیکھ کر, گرد و پیش کو دیکھ کر اسے سمجھ آتی ہے, اس کے اندر اتنی استعداد ہے. اور اس سارے جہان فانی کو دیکھ کر اسے ایک تڑپ جو اللہ جل شانہ کے لیے ہو وہ پیدا نہ ہو, تو پھر اس نے کیا سمجھا, کیا دیکھا, کیا پایا, پھر اس کی کیا بشریت اور اسے کیا نیابت. تو معاملہ نازک سے نازک تر ہوتا جاتا ہے. معزز سامعین کرام, فتاب علیکم, اس نے تمہاری توبہ قبول کر. پہلے حکم ہوا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ توبہ کرو, اس کے حضور توبہ کرو جس نے تمہیں یہ حقیقت کے ہونا, تم تو تھے نہیں, تمہیں ہونا عطا فرما, اس کے حضور توبہ کرو. فقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو یعنی بعض کو قتل کرو. پھر فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر. فتاب علیکم, اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے, اس کے مقابل ایک بچھڑے کو لا کر سجدہ کرنے والے کو اس نے یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کا محبوب پیغمبر ان میں تشریف فرما ہوئے, کلام ذاتی عطا فرمایا, انہیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں اور توبہ کے حصوں تک پہنچے. لیکن کیسا صبر انہیں عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دیں اور اس کی رضا کے لیے اپنی غلطی کی تلافی میں انہوں نے گردنیں کٹائیں, اور اس موت میں اللہ کریم نے انہوں نے ہمیشگی کی زندگی عطا فرمائی, یعنی انہیں بخشش جو ہے وہ نصیب ہوئی, انہیں شہادت کے درجے نصیب ہوئے, اور حصے وہی جو اس نے مقرر فرمایا فلاح اسی میں ہے. اور جب اسے اختیار کیا جائے, اس زندگی کے ان پہلوؤں کو, اس روش کو اپنایا جائے, فتاب علیکم, سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. معزز سامعین کرام, کمزور ہیں, خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, گناہ کا صادر ہونا ایک بات ہے اور پھر اس گناہ پر قائم ہو جانا اور اس پر اترانا یہ بڑی اور بات ہے. تو اللہ کریم سے ہمیشہ توبہ کی جو ہے توفیق, توبہ بھی مانگے, توبہ کی توفیق بھی مانگے, کہ اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ راضی رہے, اللہ کی ذات ناراض نہ ہو. اس سارے سے گزر کر سب سے بڑی عطا کیا انہیں نصیب ہوئی, فتاب علیکم, سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہو والتواب الرحیم, یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ وہ توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں. صفت رحمیت پر جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں مولانا سامعین کرام, تو یہ وہ حصہ ہے جو صاحب ایمان کو یہاں بھی نصیب ہوتا ہے, اور صاحب ایمان دار دنیا سے گزر جائے, اس عالم آب و گل میں اپنا وقت پورا کر جائے اور اخروی حیات میں چلا جائے, تو یہ وہ صفت ہے جس سے صاحب ایمان وہاں بھی مستفید ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر دنیا کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو جو حیات ہے, یعنی نہ ہونے سے ہونا, تھا کچھ نہیں اسے ہونا عطا فرما, ذرات کو وجود بخشا, پھر اس حیات میں کیسی کیسی نفاست پیدا کی, پھر اس کی کیسی کیسی ضروریات اس کے ساتھ منسلک کیں, پھر اسی مٹی سے اس کے رزق کے سبب کیے, اس کے کھانے پینے کے سبب کیے. اب جو انکار کر رہا ہے, اللہ کی ذات کو نہیں مان رہا, وعدانیت باری تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہے اور وہ اپنی پیشانی اس کے مقابل کہیں اور ٹیک رہا ہے, تو اسے بھی تو زندگی اس نے دے رکھی ہے. جب تک کہ اس کی فرصت ہے, جتنی ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں, اس کی ذات, اس کی وجود سے لے کر اس کی ایک ایک سانس تک, ساری اللہ کریم کی جو ہے وہ رحمت ہے, اس کا کرم اور احسان ہے. لیکن صفت رحمانیت کا اطلاق دار دنیا میں ہے, اس کے بعد جب یہاں سے گزر جائے گا, پھر وہ جس نے تجاوز کیا وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا. لیکن اللہ کریم کا احسان ہے بندے مومن پر. ایمان بہت بڑی اللہ کا انعام ہے, بہت بڑی عطا ہے, کہ یہ بہت بڑی رعایت کا سبب بن جاتا ہے. اور وہ فرما رہا ہے کہ انہو التواب الرحیم, یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں, انہو اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں, التواب الرحیم, یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, نہایت رحم فرمانے والا. اب جہاں جو اختلاف کرتا ہے معزز سامعین کرام, وہ اختلاف کرنے والا مقابل آ رہا ہے, اور جو تائب ہوتا ہے اس کی صورت تحت کی ہوتی ہے. اب جو تائب ہے جس کی صورت تحت کی ہے اس کا معاملہ اور ہوگا, اور جو مقابل آ رہا ہے پھر اس کے ساتھ معاملہ اور ہوگا. اور ہم کتنے دلیری سے یہ سودی نظام میں چل رہے ہیں, ہم کتنی دلیری سے سود کا لین دین کر رہے ہیں, کتنی ہم نے اس کو نام دے رکھے ہیں. اور اللہ اور اس کے حبیب سے اعلان جنگ ہے. قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ سود جو ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. اب جب ہم نے اللہ اور اس کے حبیب سے اعلان جنگ کر رکھا ہے تو پھر یہ گلے اور شکوے کائے کہ جو تکالیف جن میں سے ہم گزر رہے ہیں, جیسے جیسے فساد برپا ہو رہے ہیں ان سے ہم گزر رہے ہیں, پھر اسی کھا کے اس حرام کے کھا کر پھر جو رکوع سجود ہیں وہ کیا ہوں گی, ان کی قبولیت کیا ہوگی, ان کے ہم پر اثرات کیا ہوں گے. اب تو ہماری صورت یہ ہو گئی ہے معزز سامعین کرام کہ غلط کو غلط کہتا کوئی نہیں, چونکہ غلط کا غلط کہنا سنتا کوئی نہیں, اور اتنی جرت کوئی نہیں رہی کہیں بھی کہ کوئی غلط کو غلط کہے صحیح کو صحیح کہے. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے, اور حقیقت کا اختیار کرنا اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حوصلہ عطا فرمائے. لیکن یہ سارے حصے کب نصیب ہوں گے؟ تب نصیب ہوں گے جب اپنی روش اپنا انداز زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہو. اگر یہ صورت نہیں ہوگی تو پھر معاملہ دوسرا ہوگا, پھر یہاں بھی تنگی ہوگی, تکلیف ہوگی, بام تعدادات جو ہیں قتل و غارت تک لے جائیں گے. لیکن جب یہی بات معاشرے کے الجھاؤ تعمیر کی طرف ہوں تو پھر اس کی صورت وہ ہے کہ جب وہاں معاملات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آئے تو نبی کریم نے اسے معاشرے کے لیے بے شمار آسانیوں اور رہنمائیوں کا سبب فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جو اختلاف ہوتا ہے وہ مقابل نہیں لاتا, وہ ایک حصے پر رہتے ہوئے مترادف سفر ہوتا ہے, مقابل سفر نہیں ہوتا. بہتر اور بہترین کی اعتراض ہوتے ہیں, بہتر اور بہترین جو ہوتا ہے معزز سامعین کرام اس میں جھگڑا نہیں ہوتا. تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہماری توبہ ہمارا نصیب فرمائے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں اس میں جو غلطیاں اور خطائیں ہیں وہ بھی معاف ہوں, توبہ بھی نصیب ہو, اور آئندہ بچنے کی توفیق بھی نصیب ہو. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ماہر و داوان الحمد للہ رب العالمین.